سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
بہت ہی پیاری آیات سے پارے کا آغاز ہے، آیت نمبر 142 سے 152 میں قبلے کی تبدیلی کا حکم اور فتنوں کی نشاندہی ہے۔ بہت ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کی زندگی کا۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گی کہ آپ امیجن کریں، آپ سب نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران صرف ایک حکم آتا ہے کہ قبلے کو بدل لو، جیسے آج یہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، میرا رخ آپ کی طرف ہے، آپ کا میری طرف ہے، صرف اس ایک چھوٹے سے ہال کو ہم صرف اس سائڈ سے ادھر لے کے جانے لگے، ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے، 13 سال اللہ کے نبی کی تربیت کا اثر کیا تھا کہ ظہر کی نماز کے دوران قبلے کی آیتیں بدل گئیں۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف مکر کے نماز پڑھتے ہی تھے مکہ میں، جب مدینہ میں گئے تو سوال اٹھا کہ کیا کریں، مکہ کی طرف منہ کریں تو مدینہ سے اس طرف منہ کرنا پڑتا ہے، لیکن پہلے انبیاء کرام بھی ادھر کرتے تھے، لیکن مدینہ میں جو جیوس رہتے تھے وہ بیت المقدس جو بالکل اپوزٹ ہے ادھر کرتے ہیں۔ کئی حکمتوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے جیوس کو قریب کرنے کے لیے، اور ایک آزمائش تھی ایمان والوں کی، اور اصل میں یہ امتحان تھا انصار کا۔ مہاجرین تو ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنے ایمان کی دلیل دے ہی چکے تھے، مدینہ کے لوکل لوگوں کا امتحان تھا کہ کیا ان کو بھی اللہ کے نبی کی بات سننے میں کوئی آر بیچ میں حلل تو نہیں آتا۔ چنانچہ نماز کے دوران ایک چوں چرا کیے بغیر لوگوں نے قبلے بدل دیے اور رخ بیت المقدس سے واپس بیت اللہ کی طرف آیا، کوئی آواز نہیں اٹھی، کوئی فتنہ نہیں اٹھا۔ ہاں فتنے اٹھائے کنہوں نے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان بیوقوفوں کو کیا ہو گیا، یہ کیا ادھر منہ کر لیتے ہیں، آپ سارے ان کے قبلے بدل رہے ہیں۔ دیکھیے قبلہ صرف نماز کا نہیں بدلتا، قبلہ پھر زندگی گزارنے کا بدلتا ہے، رسم و رواج بدلنے لگتے ہیں۔ ایک دل میں ایمان آئے اور ایمان سے پہلے کا دل بالکل دو مختلف دل ہوتے ہیں۔ پہلے دنیا کی پسند پیاری ہوتی ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس کا خوف ہوتا ہے۔ جب ایمان اندر آتا ہے نا، پھر سب سے پہلے سوال جو ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے کہ نہیں، میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اصل میں دین جو ہے نا وہ خواہشوں کے قبلے بدلوا دیتا ہے، اور لوگ شور اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں امت مسلمہ کو ان کا منحج یاد دلایا کہ دیکھو وجعلناکم امتاً وسطاً۔ یہاں رک کے پھر ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کسی سے یہ سوال آپ رات جاتے پوچھیں، 10 ینگ بچوں کو بٹھا لیں، پوچھیں بیٹا یہ بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، 10 لیڈیز کو بٹھا لیں، 10 مردوں کو بٹھا لیں، ایون 10 دیندار لوگوں کو بٹھا لیں، درس دینے والوں کو بٹھا لیں، نماز پڑھانے والوں کو بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ جو میں نے چیز ایکسپیرینس کی ہے، آبزرو کی ہے کئی جگہ یہ چیزوں کو کرنے کرانے کے بعد، اگر لوگ جان جائیں نا کہ ہم دینی لہجے سے پوچھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج کے لیے۔ یعنی اسلام کا جو فیکٹ ہمیں سمجھ آتا ہے نا، وہ نماز، روزہ حج، زکات ہے، کچھ اور بھی ہے۔ کچھ لوگ سورۃ زاریات کی آیت کوٹ کرتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تو جن و انس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ یقین کریں الا ماشاء اللہ، کوئی اس سوال کا وہ جواب نہیں دیتا جو اس آیت میں لکھا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تو میں اس سوچ سے دہرا دیتی ہوں، انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد، پورے انسان، بینگ اے ہیومن، گورا کالا، کوئی مشرق کا کوئی مغرب کا، وہ تو ہے لیعبدون، اللہ کی بندگی۔ اور بندگی کیا ہے؟ جس میں اطاعت بھی ہے، سرنڈر بھی ہے، اللہ کی مرضی کے اوپر ڈھلنا بھی ہے۔ لیکن مسلمان، میں، آپ، ہم سب، ہر بچہ جو آپ کی گود میں پلتا بڑھتا ہے یا ماں کی کوکھ سے نکلتا ہے نا، اس کو دنیا میں لانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ تم نے شہادت حق کی گواہیاں ان بیچارے محروم لوگوں کو دینی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جن کے خاندان میں زیادہ بچے پیدا ہونے کا رواج ہے، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ بھلا کیوں تھی یہ کثرت؟ تاکہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنی آبادی بڑھے گی، اتنے لوگوں تک پیغام پہنچے گا اللہ کا۔ حضرت نوح سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور کے لوگوں کو پیغام نبیوں کے ذریعے ملا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا لوگوں نے کہ اللہ کے نبی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر لوگوں کو پیغام کون دے گا؟ بہت بڑا سوال ہے, بگ کوسچن. ایک کے بعد دوسرا چلتا رہا, چین ٹوٹی نہیں کبھی بھی, گیپس آئے, کچھ ہوا, لیکن ٹوٹی نہیں نبوت کی چین. کہا کہ میرے بعد یہ کام میری امت کرے گی. کن تم خیر امت اخرجت للناس. سورۃ آل عمران میں تو اللہ سامنے کھڑا کر دیتا ہمیں. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اپنے اگلے کچھ دن کے بعد کے سبق میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ہو وہ امت جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو, تم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے مسلمانوں. امت محمدیہ کے لوگ تو پیدا ہی دوسروں کے لیے کیے گئے. کیا کرتے ہو؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, تم ان کو منکر سے روکتے ہو, تم ان کو خالق کی پہچان دیتے ہو. اور آج مسلمان خود ہی جو بدل چکا اپنے لیے, تو وہ دوسروں کو کہاں دے گا؟ ہمیں ان خوبصورت چہروں پہ ترس نہیں آتا, ان گورے چٹے. میں تو باہر چلی جاتی ہوں تو میں تو اور یا تو کبھی میں اپنے اندر ایک اور جوش لے کے آتی ہوں, اور کبھی دکھ اور تکلیف لے کے آتی ہوں کہ اللہ بنا کیا. ابھی تو ہم اپنوں کو ہی تیار کر رہے ہیں. کوئی کہتے ہیں نا بڑے لوگ پڑھنے لگ گئے بہت, مگر تو کیا کیا, ابھی تو فوج تیار ہو رہی ہے, ابھی حملہ تو جا کے کرنا. دیکھیے مسلمان کا مسلمانوں کو پڑھانا اور مسلمان کا مسلمانوں کو نصیحت کرنا, یہ ایسی ہے جیسے اپنی آرمی کو ٹرین کرنا. اصل کام تو ہم نے کرنا ہے جا کے دوسروں سے. ابھی تو ہم خود ہی نہیں کہہ رہے کہ اپنے کام ہی نہیں ٹھیک ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو جمع کر کے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بندو نماز پڑھا کرو. آپ پڑھ کے دیکھیں, سیرت پڑھیں. جب کوئی آیت آتی تھی سیدھی سیدھی بتاتے تھے. آج بیچارے مولوی صاحب کو ہر جمعے کے بعد کہنا پڑتا ہے اللہ کے بندو نماز پڑھا کرو. یہ تصور ہی نہیں تھا اس دور میں کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد یہ نہ کرے. ابو جہل کے وہ جملے, کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ہے تو سچا ہے, لیکن میں اس لیے اسلام نہیں قبول کرتا کہ مجھے پتہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہی کچھ پابندیاں لگ جائیں گی. نمازیں پڑھنی پڑیں گی, سود چھوڑنا پڑے گا, زنا چھوڑنا پڑے گا, شراب چھوٹے گی, اور ابھی میں ان پابندیوں کے لیے تیار نہیں, لہٰذا میں اسلام نہیں قبول کرتا. اس میں جرات زیادہ تھی. آج کا مسلمان اسے اپوزٹ کہتا ہے. ہم کہتے کافر سیدھا آگ میں جائے گا. تم مسلمان بن کے پیو تاکہ بچ جاؤ گے, تم مسلمان بن کے یہ کرو تاکہ بچ جاؤ گے. تو یہ ہے شہادت حق کی گواہی. آج اگر ہم نے یہ کام نہ کیا, آنے والی نسلیں ہمیں کبھی نہیں معاف کریں گی. اس وقت مسلمان اپنی تاریخ کے زوال سے گزر رہے ہیں, ڈاؤن فال چل رہا ہے. ہسٹریاں ہمیشہ اوپر نیچے جاتی ہیں, اس وقت ہم نیچے ہیں, لیکن انشاءاللہ اب ابھریں گے, ابھر رہے ہیں. آپ کو روشنیاں دکھ رہی ہیں. اب ینگس کے اندر جو دین کا پھیلاؤ آ رہا ہے, آج بوڑھے پھر روایتوں کے پابند ہیں, وہ پھر نہیں خاندان کی برادری کی چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے. لوگ صرف مجھے کسی سے کی بات سن کے حیرت ہوئی کہ فلاں مسجد میں ہم صرف اس لیے جاتے ہیں وہ ہمارے گراں کی ہے. من کہ یہ گراں کیا ہوتا ہے؟ کہتے گاؤں. آپ مان سکتے ہیں اس بات کو؟ لوگ صرف اپنے گاؤں کی وجہ سے اس مسجد میں جاتے ہیں جس کا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. اب جوانوں میں یہ زنجیریں ٹوٹتی ہیں اور ایک وحدت ہے. امت مسلمہ کسی چیز میں نہیں پرویا جا سکتا, وہ ایک اللہ کی محبت میں پرویا جاتا ہے. لہٰذا ان آیات میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا. پھر اس کے بعد راستہ تو یہ بڑا مشکل ہے. شہادت حق کی گواہی کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بھیڑوں کے چھجے میں منہ ڈالنا ہے. آپ لوگوں سے کہیں نماز پڑھو, پڑھ لیں گے, نو پرابلم. آپ لوگوں سے کہیں حج کر لو, کر لیں گے, چندہ دے دو, دے دیں گے. سب سے مشکل کام لوگوں کو جو لگتا ہے نا, وہ اپنی زندگی میں اسلام کو لانا, اپنے کاروبار میں, اپنے بزنس میں, اپنی خواہشات کے اندر اسلام ہے. تو اس پہ کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, آیت 153, کہ صبر اور نماز سے اللہ سے مدد مانگو. پڑھو نمازیں, کرو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط, صبر کرو, نفس سیلف کنٹرول کرو, خواہشوں پہ پابندی لگاؤ. مسلمان اور ایک غیر مسلم کی زندگی کا فرق ہوتا ہے. وہ ہر لذت نہیں لینا چاہتا, وہ ہر خواہش نہیں پوری کر سکتا اس دنیا میں, کیونکہ وہ باؤنڈیڈ ہے. صبر کرو, یہ راستہ مشکل ہے. 23 سال اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ ہوا, اور کچھ لوگ تو یہ شہادت حق کی گواہیاں دیتے دیتے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. ان کا تذکرہ 154 میں ہے کہ ولا تکونو, نہ کہو ان لوگوں کو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو. ہمارے ہاں لفظ شہید بہت معروف ہے ویسے, اور کئی لوگوں کو شہید ہونے کا شوق ہوتا ہے, لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ شہادت کی موت اچانک نہیں آتی. زندگی میں شہادت حق کی گواہی ہوتی ہے, موت بھی شہادت کی آ جاتی ہے. شہادت کی موت تو ایسی ہے کہ جان کا نذرانہ پیش کیا. پہلے وقت کا نذرانہ تو بندہ پیش کرے, پہلے خواہشات کے نذرانے پیش کرے, تمناؤں کے, اپنی مرضی کو اللہ کے آگے ڈالے, اللہ شہادت بھی دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستوں میں لگتا ہے اس کی موت گھر کے بستر پہ بھی ہوگی تو وہ شہید ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ زندگی میں شہادت حق کا کام کرنے کی توفیق دے اور موت شہادت کی ہو. پھر اس کے بعد 158 میں صفا اور مروہ کی سعی کی کہانی ہے. اصل میں یہاں ایک عورت کا صبر ہے، ماں اور بچے کا صبر، بی بی ہاجرہ اور بچہ اسماعیل۔ چھوٹی سی بات یہاں کہوں گی، شہادت حق کی گواہیاں دیتے ہوئے جب ہمارے گھر تھوڑے سے متاثر ہوتے ہیں، جب ہمارے بچے تھوڑے رو پڑتے ہیں یا ہمارا کھانا گرم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو آپ حضرت ابراہیم کے گھرانے کو یاد کر لیں۔ بڑھاپے کی عمر، 80-90 کی عمر، اکیلا باپ، بوڑھا بچپن، کیا کہنا چاہیے کہ بڑھاپے کا بچہ اور بیوی بی۔ اللہ نے کہا جاؤ اس کو چھوڑو، غیر عزیز ذرعین، مکہ جہاں جب آباد ہے وہاں چھوڑو۔ خود بیت المقدس میں کے قریب رہتے تھے، آج بھی آپ نقشے کو دیکھو تو سیریا سے سعودی عرب کا فاصلہ کتنا ہے۔ کہا جاؤ اپنا گھر توڑو اور جاؤ اس کو وہاں چھوڑو۔ ایک عورت ایک معصوم بچے کے ساتھ مکہ کی زرزمین پہ چھوڑ دی گئی، اس ایک گھرانے کا صبر آج انسانیت کو کروڑوں کی تعداد میں اس گھر سے فائدہ لینے والا بناتا ہے۔ سب سے اللہ یہ تقاضا نہ بھی کرے، کچھ لوگوں کو تو اپنے گھروں کو ریسیٹ کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھیے ہم گرم کھانے بھی کھلا رہے ہوں گے نا اپنے بچوں کو، تو دشمن آ جائے گا تو وہ کھانے وہیں کے وہیں پڑے رہیں گے۔ آج کی ماں کو جتنا بچے کے کھانے کا فکر ہے، اتنا اس کو اس کا بھی فکر ہے کہ میرے بچے کی جان سلامت رہے۔ آج جب بھی کبھی دین کے بارے میں بات ہو اور ذرا سی بات ہو، لوگ کہتے ہیں یہ کیا دین ہے کہ عورتیں آپ گھروں کو متاثر کر رہی ہیں اور دین سیکھ رہی ہیں۔ پہلی بات میں کہتی ہوں، بندہ کمزور ہے لیکن اپنی اس اوقات کے مطابق آپ اپنے گھر کو لے کے بھی دین لے کے چل سکتے ہیں۔ جب بیوی بنتی ہیں تو بیوی سے ہی بنے، اس وقت کوئی آپ کا اور کام نہیں۔ جب آپ ماں بن گئی ہیں، آپ اس بچے کو وقت دیتے وقت ماں ہیں، گھر والوں کو وقت دیں جو دے سکتے ہیں، باقی قربانی ہم باقی کاموں کے لیے دیں، کوئی برا نہیں کہتا، بلکہ لوگ رحم کھاتے ہیں۔ کوئی دین کے لیے قربانی دے تو لوگ کہتے ہیں ہائے یہ تو پھر دین کیا ہوا، یہ بات نہیں ہے۔ ابراہیم اور اس کی بیوی اس کی بہترین مثال ہے، اور وہ اگر اپنا گھر نہ چھوڑتے، ہجرت نہ کرتے، تو مکہ آج اس طرح بات نہ ہوتا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 165 سے 167، شرک کی ممانعت۔ بیت اللہ کی بات آئی تو ساتھ ہی شرک، وہ گھر جو توحید کے نام پہ بنا اس کے اندر 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو توڑوانے کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا، اور تقریباً 13 سال اور 8 سال، جمع کر لیں تو 21 سال بنتے ہیں، 21 سال کے صبر اور کوشش اور محنت کے بعد مکہ فتح ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کے گئے۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑ رہے تھے آپ۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور مکہ سے شرک کا بالکل خاتمہ ہوا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آیت 170 سے 171، اباؤ اجداد کی اندھی تقلید کی بجائے اللہ کا حکم مانا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا بت ہوتا ہے کہ ہمارے تو بڑے یہ کرتے تھے، ہمارا تو یہ خاندانی سلسلہ، میری تو اماں کا وقت میں یہ تھا، میری تو دادی یہ کرتی تھیں، ہم نہ ان کے کپڑے پہنتے ہیں اس جیسے، نہ ہمارا لائف سٹائل اتنا سادہ ہے جیسا ہماری نانیوں دادیوں کا تھا، لیکن جہاں دین کی بات آئے گی کہتے ہیں لو اب باپ دادا کا دین چھوڑ دیں۔ ابو طالب کا کیا مسئلہ تھا؟ ساری زندگی اسلام سے مخلص بھی رہا، کام بھی کیا، لیکن آخری وقت میں اپنے دوستوں کے خیال سے، یعنی دوست کی خوشی کے خیال سے یہ کہہ گیا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں، کیونکہ ابو جہل نے ان کو آر دلائی کہ ابو طالب مرتے مرتے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں نہیں میں اسی دین پہ ہوں۔ تو کئی لوگ قرآن پورا بھی پڑھ جاتے ہیں لیکن باپ دادا کے پھندوں سے ادا نکلتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 173، اس میں صرف 4 چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں ان کو ایک آیت میں جمع کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا مشکل دین ہے، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ پورے دین اسلام میں اگر کوئی چیز حرام ہے نا تو وہ 4 ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کو کلاسیفائی کر دیا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے لیے جنت کا ایک درخت حرام تھا نا، تو اس طرح سے آج ہمارے اندر صرف یہ 4 چیزیں منع ہیں، اسی سے ریلیونٹ چیزیں باقی ادھر ادھر کی ہوتی ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لسٹ ہمارے سامنے رکھ دی کہ تم پر مردار، ہر خون، خنزیر، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام کر دیا گیا۔ بس ان 4 سے رک جاؤ گے، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود ہی آسان کر دے گا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہ 4 چیزیں ہیں، مشکل ہیں اتنی بڑی دنیا میں سے اگر ہم یہ 4، اس میں سے زیادہ مسئلہ نہ تو ہمیں خون پہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے وہ حلال ملنے لگ گیا بہت، نہ بھی ملے پھر بھی نہیں کھانا۔ خنزیر ہم لوگ واقعی کلچرلی اس سے بہت دور ہیں الحمدللہ، جیسے ایک لڑکی کی بات کہتی کہ میرا شوہر جو ہے کسی کی بات وہ اپنی کر رہی تھی کہ ان کے جو بھی مرد ہیں وہ پکا گوشت تو نہیں کھاتے لیکن شراب تھوڑی پی لیتے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو ناسمجھی سے استعمال کی جاتی چیز وہ غیر اللہ کی نام کی چیزیں ہیں. اس کی بات کوئی کرے یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے, یہ فلاں کی نظر ہے, یہ بزرگوں کی ہے, یہ اماموں کے نام کی ہے, یہ ان کے ہیں, اور کہیں گیارہویں کی نیاز, کہیں غوث پاک کی نیاز. اس پہ بات کریں کہتے ہیں لو ہمارے باپ دادا سے چلتی آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بتا دیا. اس کے بعد بڑی خوبصورت آیت ہے 177, اس کو آیت بر کہتے ہیں. ایک ہی آیت کے اندر بہت سارے چیزیں, 177 آپ اس کا ترجمہ سامنے پڑھیے اور ان کی تلاوت سنتے وقت ذرا ترجمے پہ توجہ دیں کہ کتنا پیارا دین ہے جس نے بیلنس طریقے سے ہمیں سارے معاملے سکھا دیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پورے دین کا کی تعلیمات کا خلاصہ اس ایک آیت میں.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
یہ اس ایک آیت کے تھیم پہ اگلا پورا پارا ہے, یعنی یہ دوسرے پارے میں آیت بر کہتے ہیں اس کو, یعنی نیکی کی مختلف قسمیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر نماز روزے کے ساتھ ساتھ فرائض اور تعلقات معاملات کا بھی تذکرہ ہے. ان میں سے پہلی چیز قصاص ہے, آیت 178 سے 179, کہ جب کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے. یہود کے اندر قصاص تھا یا معافی تھی, یعنی کوئی کسی کو مار دے تو بدلے میں اس کو مارو یا معاف کرو, یہ دو چیزیں تھیں. نصارہ میں صرف معافی تھی. کرسچن جو ہے نا یہ بہت اپنے آپ کو لونگ فیل کرواتے ہیں, یہ اللہ کی حدوں کے معاملے میں بہت سافٹ ہیں. یہ کہتے تھے صرف معاف کرو. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں تین راستے دکھائیے, یا تو قصاص لے لو یعنی اس کے بدلے میں اسی کو مار دو اور وہ خود نہیں مارنا, آف کورس حکومت کے ساتھ کے معاملہ چلے گا, یا معاف کر دو یا دیت لے لو. دیت کیا ہوتی ہے, قصاص کیا ہے, جان کے بدلے جان, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, اور عورت کے بدلے عورت. لیکن جو قتل کرے وہی قصاص پہ قتل ہوگا, یہ نہیں کہ ایک مالک نے مارا ہے تو جا کے اس کے بدلے میں اس کے غلام کو مارو. یہ ساری برائیاں اس دور میں عام تھیں, اسلام نے ان کو ختم کیا. کافر کے بدلے پہ مومن قتل نہیں ہوگا. معافی کی صورت کیا ہے کہ مرد جس کو مارا ہے مقتولوں میں سے کوئی ایک بھی اگر معاف کر دے تو معافی ہے, یعنی جس کا باپ مرا ہے اگر چار بیٹوں میں ایک بیٹا بھی کہتا ہے ہم نے معاف کیا تو معافی ہے. دیت کیا ہوتی ہے, بلڈ منی, قاتل مقتول کے وارثوں کو جرمانہ ادا کرے, 100 اونٹوں کی قیمت ہوتی ہے پیسوں سے. اب دیکھیں اسلام میں زیادہ لینینسی ہے نا, کہ یہ نہیں کرو وہ کر لو, وہ نہیں کرو تو یہ کر لو, اس کو قصاص کہتے ہیں. آج اس پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اور دیت جو یہ ددھیال کے ذمہ ہوتی ہے کیونکہ عموماً نصب ادھر سے چلتا ہے. آج بہت سارے لوگ اسلام پہ یہ باتیں کرتے ہیں, جی یہ بہت ظالم مذہب ہے اور قاتل کے بدلے میں قتل کیا, یعنی اس کو ڈیتھ پینلٹی کہتے ہیں. اس پہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا, شاہ فیصل کا نام سنا آپ نے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, سعودی عرب کے حکمران تھے. علاج کے سلسلے میں ایک دفعہ یورپ آئے تو وہاں ان کو برٹش کا جو بھی حکمران تھا اس وقت کا ملنے آیا, بات ہوئی تو اس نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھو تمہارا دین بہت سخت ہے, اسلام میں ایک کو تو یہ مارتے ہیں, دوسرے کو تم خود مار دیتے ہو, دو لوگ مر گئے. کہنے کے اچھا, اپنی سیکرٹری سے کہا جو بھی ان کے ساتھ تھا کہ وہ فائل لے کے آؤ, کیونکہ یہ پہلے ذہنی طور پہ تیار تھے کہ یہ کانٹراڈکٹری قسم کے سوال میرے سے ہوں گے. اور انہوں نے لا کے تو سعودی عرب کی رپورٹس رکھ دی سامنے, کرائمس کی رپورٹ. پورے سال میں غالباً شاید 17 قتل ہوئے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ اب تم اپنے ملک کی کرائم رپورٹ دکھاؤ جو لاکھوں کی تعداد میں ایک سال میں ہوتے ہیں. اس وقت وہ بادشاہ مان گیا کہ تمہارے اسلام میں واقعی عدل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو بہرحال اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. پھر آیت 180 سے 182 میں وصیت کے احکامات ہیں. کچھ محسوس کیا آپ نے یہاں وصیت؟ اس لفظ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کہ ہم سب کو مرنا ہے. دنیا میں اپنے لیے کوئی وصیت انسان کر کے رکھ لے تو اچھا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے وصیت کرنی ہے پھر وہ ایک رات نہ اس پہ گزرے کہ وہ وصیت نہ کرے. اس کی ڈیٹیل ہم ساری بہت ڈیٹیل سے اپنے ان سبق میں کر چکے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کے آڈیو سے فائدہ اٹھا لیں. لیکن مرنے آپ یہاں صرف اتنی بات کہوں گی کہ جیتے جی آج میرے پاس جو ہے وہ میرا ہے، میں سارا بھی دے سکتی ہوں اللہ کے راستے میں، جہاں دینا چاہوں میری مرضی ہے. آج میری آنکھیں بند ہوں گی تو میرا مال، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مرتے ہی میرا سب کچھ اللہ کے راستے میں. پھر میکسیمم 1/3 ہے وہ پھر رشتہ داروں کا ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے 183 سے 187 میں روزے اور رمضان کے احکامات ہیں، اسی میں دعا کا اور قرآن کا بہت تذکرہ آتا ہے. آیت 188 میں باطل طریقوں سے مال حکام تک پہنچانے کی ممانعت ہے، جس کو آج کے دور میں رشوت کہتے ہیں. میں کہتی ہوں صرف ایک آیت پڑھا دیں آج مسلمانوں کو تو رشوت کا بازار بند ہو جائے، لیکن قرآن چونکہ پڑھتے نہیں ہیں لہٰذا ہم یہ چیز نہیں پڑھتے. پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 190 سے 193 میں جہاد کے احکامات ہیں، اور بتا دیے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے. ایک مرتا ہے تو ایک مرا، فتنہ پھیلا تو ایسے جیسے جراثیم پھیل گیا، اور سب سے بڑا فتنہ تو کفر کا فتنہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے لوگ پھیلاتے ہیں. پھر آیت 196 سے 203 میں حج کے احکام اور مناسک ہیں. حج تمتع وہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس کے 8 پوائنٹس یہاں لکھے ہوئے ہیں. آپ سب کے لیے اس پاور پوائنٹ سے جو نوٹس ملیں گے، کبھی اللہ آپ کو حج عمرے پہ لے جائے تو انشاءاللہ تعالی پوائنٹس میں ٹو دی پوائنٹ بات آپ کے سامنے آ جائے گی. تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ 27 پوائنٹس ہیں اس کے 3 سلائڈس میں. آپ سوچ رہے ہیں کہ دین کتنا پیارا ہے؟ میں اتنی سی بات پہ اگر روک کے سوچوں کہ جو لوگ صرف قرآن کو برائے قرآن پڑھتے ہیں، ہم کتنے سپارے پڑھ سکتے تھے جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں؟ میرا لے ہم یہاں 10 قرآن پڑھ کے اٹھ سکتے تھے. 20 منٹ میں لوگ ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں. آپ سب دو دو تین دن پارے پڑھتے، ماشاءاللہ ابھی یہاں ثواب ثواب اور برکت اور دعا اور شور مچا دی، یہاں 10 قرآن ختم ہوئے ہیں. ملا کیا؟ ابھی تو صرف ہم نے باتیں کی عبادت کی، اب اگلا حصہ جو ہے یہ ہمارے انسانی معاملات کے ساتھ ہے. آیت 215 میں مال کیسے خرچ کریں، 216 آیت میں جہاد کی فرضیت، 219 میں شراب اور جوا حرام ہے، 220 میں یتیموں سے بھلائی کرو، 221 سے اب آگے نکاح کی باتیں ہیں، مشرکوں سے نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. یہ بہت پابندی لگتی ہے لوگوں کو کہ غیر مسلموں سے شادی سے اسلام کیوں روکتا. تو اس پہ وہ کہانی ایک بچی کی جو میں نے پہلے بھی سنائی تھی وہ سنا دیتی ہوں کہ ایک لڑکی نے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی ماں باپ کو چھوڑ کے بھی، کہ نہیں مجھے تو اسی سے کرنی ہے، گھر چھوڑ گئی کہا چلے جاؤ. پھر کافر لڑکا تھا، اس کے بعد جو اس لڑکی کے حالات تھے اس نے اپنے کہانی کی صورت میں پرنٹ آؤٹ بنایا ہوا. میں امریکہ میں تھی تو ایک مسجد کے بلٹن بورڈ پہ لگا ہوا میں نے وہاں سے پڑھی یہ چیز، پھر بعد میں مجھے مل بھی گئی وہ چیز. تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر اس لڑکی کے نام جس کو اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے رشتے پسند نہیں ہیں، میرا میری کہانی پڑھ لے. یقین کریں کراہت آ رہی تھی اس کی باتیں سن سن کے، کہ وہی لڑکا جو مجھے بڑا گورا چمکتا سجتا لگتا تھا، جب میں اصل میں اس کی بیوی بن کے آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کے اندر تو طہارت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹوائلٹ تک اس کو یوز نہیں کرنا آتا، گندگی اس کے پاس، غسل کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں. اور کہتی جب میں اس کی جو شراب کے نشے میں وہ دھت آتا تھا اور جو بستر پہ وومٹ کرتا تھا، میں جب وہ اٹھاتی تھی اور میں روتی تھی، ہمارے اندر اختلافات شروع ہوئے اور اب میں اکیلی رہ رہی ہوں. اور میں میری اس کہانی کو پڑھ کے اگر کوئی ایک بچی سمجھ جائے کہ جو فیصلے ماں باپ کرتے ہیں وہی اچھے ہیں، تو میں سمجھوں گی کہ میری ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. آج آپ دیکھیں کس طرح نکاح ہو رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ جس بچی کو سبزی نہیں خریدنی آتی آپ اس سے پوچھتے ہیں بیٹا تم کہاں رشتہ کرو گی، جس لڑکے کو ہو سکتا ہے کہ گوشت نہیں خریدنا آتا آپ اس سے پوچھے بیٹا کیسی لڑکی تم پسند کرتے ہو، کیا لائیں گے پھر وہ، پھر نسلوں کو کیا تحفے دیں گے؟ یہ ایک بڑا دردناک ٹاپک ہے، اس کا ہم نے بہت ڈیٹیل سے اپنی کلاسز میں کیا ہوا ہے. اس کے بعد 222 سے 223 آیت میں پیریڈس یعنی حیض کی باتیں. لگ رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ اتنی پرسنل میٹرس، حیرت نہیں ہوتی ہمیں اس بات کو سن کے؟ اور میں اب بتا رہی ہوں اور آپ بچے شاید فیل کر رہے ہیں کہ آپ اتنا کچھ سن چکے ہیں، آپ کو اب اس وقت سینس آف اچیومنٹ ہو رہی ہے. ٹائم ہوا تھوڑا سا بات میں آپ سے شیئرنگ لیتی ہوں. پیریڈس کی باتیں ڈیٹیل سے، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے. پھر آیت 224 سے 225 میں اللہ کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال نہ بناؤ. بعض لوگ اللہ کے دین سے رکتے تو ہیں, بعض قسم کھا کے رک جاتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا. پھر دیکھیے انتہائی پرسنل میٹر شوہر اور بیوی کا, جس میں دوسرے کی بھی مداخلت لوگ نہیں پسند کرتے, اللہ نے اس پہ 226 سے لے کے 232 تک آیات میں طلاق, خلا, عدت, رضاعت ان کے احکامات دیے. اور طلاق کی قسمیں اب آپ کوئکلی میں فارورڈ کروں گی, لیکن یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم کلاس میں شیئر کر چکے ہیں. سب سے ہلکی قسم ہے ایلا, شوہر بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں ہے, قسم ہی کھا لیتا ہے, میں نہیں بولتا تم سے, جو میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. واللہ ہی اس کلچر میں میں نے آ کے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں 10-10 سال سے بیوی بن کے بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن ایک دفعہ شوہر پاس نہیں آیا. ایسی لڑکیاں جن کو لے آتے ہیں شادیاں کر کرا کے, اور لڑکے شکل نہیں دیکھنا پسند کرتے, اور لڑکیاں 10-10 سال رہ رہی ہیں. اللہ کہتے ہیں صرف 4 مہینے, دیٹس اٹ, رہتے ہو رہو نہیں تو چھوڑو, میرا بھی راستہ کھلا تمہارا بھی کھلا. اسلام تو پابندیوں کو ہٹاتا ہے. ایلا کے سارے مسائل ہم پڑھ چکے, بیوی 4 مہینے انتظار کرے گی, یا تو شوہر رجوع کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا, نہ کرے تو بیوی رجوع نہیں کرے گی تو حاکم کے پاس جا کر طلاق لے لے گی, عدت 3 مہینے گزارے گی. پھر آگے دیکھیں گے ہم نکاح کو ختم کرنے کے طریقے, طلاق, شوہر بیوی کو طلاق دے دے, خلا, خلا کہتے ہیں بیوی کا طلاق کا مطالبہ, بیوی طلاق دے نہیں سکتی لیکن مانگ سکتی ہے, فسخ یعنی اس میں عدالت جو ہے وہ فیصلہ کروا دیتی ہے, خلا کی ڈیٹیلز, خلا بیوی کی طرف سے طلاق کا مطالبہ, کب لیا جا سکتی ہے طلاق, جب ناپسندیدگی اتنی زیادہ ہو کہ زوجیت کے حقوق بھی ادا نہ کرے, یہ اچانک نہ ہو, ناپسندیدہ بلا وجہ نہ ہو, یہ نہیں کہ کوئی اور لڑکا پسند آ گیا تو کہ مجھے تو یہ لڑکا پسند ہی نہیں ابرا, اچانک نہیں ہوتی یہ. اور پھر اللہ کی حدوں پر قائم رہنا جب مشکل ہو جائے, کیسے لی جائے گی, معاوضہ دے کر یا حق مہر معاف کر کے, جو کچھ شوہر نے دیا ہے وہ واپس کر دے گی. عدت کتنی ہے خلا کی, 1 پیریڈس اونلی, اور یہ طلاق ایسی ہے کہ جس میں رجوع کا حق نہیں. بغیر وجہ کی عورتیں کہ چلے آج پتہ چل گیا طلاق لے سکتے ہیں تو ہم بھی لے لیں, تو بلا وجہ اگر کوئی خلا لے گی تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. اس کے بعد یہ ایک سکیچ آپ کے سامنے ہے طلاق کا طریقہ. اگر واقعی ہمارے پاس یہاں وقت ہوتا نا تو میں آپ گیسٹس کے لیے بھی یہ طلاق کا طریقہ صرف سٹیپ بائی سٹیپ اسی میپ کو بتاتی تو آپ حیران رہ جاتے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنا اندھیرا ہے. کتنی عورتیں ایسی جن کے گھر بس سکتے ہیں بیوی, لیکن مولوی صاحب کہہ چکے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور اب آپ آ رہے ہیں. طلاق تو ہو چکی لیکن واپسی کا راستہ بھی کھلا ہوا ایک, اور وہ جب جس کو بھی پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ علم سے دوری کی دلیل ہے. تو بہرحال یہ طلاق کے پیریڈز کے طریقے اس وقت میں اس کو بیان نہیں کر پاؤں گی. پھر اس کے بعد رضاعت, بچوں کو دودھ پلائیں مائیں. آج یہ ذمہ داریاں بھی مائیں فارغ ہو گئیں صرف اس لیے کہ ہم بونڈ نہ ہوں, ہمارا فکر خراب نہ ہو, ہم جاب نہیں پھر کر سکیں گے, پھر بچے کو اپنے پاس ہی رکھنا پڑے گا. اللہ نے جس سینے میں نسلوں کی خوراک رکھی تھی اس کو ہم نے سجاوٹ اور نمائش کا ذریعہ بنا لیا, اور بچے بےچارے دوسرے جانوروں کے دودھ پہ پلتے ہیں. اس کی بھی پھر ڈیٹیلز ہیں. پھر ایک ایسی کیفیت ہے اس میں کہ طلاق ہو گئی, ماں کے پاس دودھ پیتا بچہ, اب کیا ہوگا, بچہ کس کے پاس جائے گا طلاق کی صورت میں؟ دودھ پیتا بچہ ماں کے پاس آئے گا, اور ماں کا بھی اور بچے کا بھی کھانا طلاق دینے والا مر دے گا. اسلام نے کسی کو حق دینے سے کمی نہیں کی. پھر اس کے بعد دیکھیے مہر کی ادائیگی, یہ سب ڈیٹیل سے ہم اپنی اس کلاس میں پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. نکاح ہوئی, رخصتی ہوئی, اس کے ڈفرینٹ ٹیبلز ہیں. پھر 233 میں رضاعت کے احکامات ہیں, 234 سے 235 میں بیوگی کی عدت اور اس کے دوبارہ نکاح کرنے کی بات ہے, 236 سے 237 میں رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی بات ہے, یعنی صرف نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی, اب کیا کیا جائے. پھر بیچ میں طلاق کے ٹاپک کے اندر 238 میں عصر کی نماز کا بات ہے, صلاۃ الوسطی, کیونکہ جب یہ مسئلے چھڑتے ہیں گھروں میں تو سب سے زیادہ نمازیں خراب ہوتی ہیں. اور پھر پارے کے آخر میں 243 سے 244 تک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ سنا دیا کہ جس میں موت کے ڈر سے جنگ سے بھاگنے والوں کو کہا گیا جہاں مرضی چلے جاؤ, جو موت آنی ہے وہ آ کے رہے گی, کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو. یہاں پہ ہمارا دوسرا پارا جو ہے یہ پورا ہوا. اس کے اندر بھی آپ دیکھیں اقسام بر ہم نے دی, روزے اور حج کے اور جہاد کے سارے احکامات لیے. اصل میں یہاں پہ سورت بقرہ کا ایک دو تہائی پورا ہوتا ہے,